أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے صلوات دوم کو بلند تر بھیجیں. اعزاز محترم، قرآن مجید فرقان امید آخری کتاب ہدایت کے عنوان سے ہم تمام مسلمانوں کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسے اصول کی جانب متوجہ کرا رہا ہے کہ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے تو نہ صرف یہ کہ مشکلات کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، بلکہ وہ اپنا موجودہ حالت کو بہتر بناتے ہوئے اپنے مستقبل کو سنوار سکتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. کیونکہ اسلام اور دین صرف ہمیں موجودہ حالت کو سنوارنے کا درس نہیں دیتا، موجودہ حالت کو بھی سنوارنا ہے اور بہتر مستقبل کی جانب بھی قدم بڑھانا ہے. بلکہ یوں کہوں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. کوئی مسئلہ نہیں، ایک اور مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. موجودہ حالت کو بھی بہتر بنانا ہے، اس موجودہ حالت کی بنیاد پر ہی ہمیں مستقبل کا تعین کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے زمانے تین ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے. جس کو مولا کائنات نے کہا تمہارے پاس ایک ہی زمانہ ہے، توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ ذہنوں میں زمانے تین ہیں، حقیقت میں ایک ہی ہے. حقیقت میں ایک ہی ہے بھائی، ماضی مضا، گزر گیا، گزر گیا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. مستقبل جو آنے والا ہے نہیں معلوم میرے نصیب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور حقیقت میں تمہارا وقت وہی ہے جو تمہارا پریزنٹ. سبحان اللہ، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اہل بیت علیہ السلام در حقیقت ہمیں سادے سادے اصولوں سے زندگی کی حقیقتوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ زمانے ذہن میں تین ہیں، حقیقت میں ایک ہی ہے. تو ہمیں موجودہ زمانے کی بنیاد پر ہی اپنے بہتر مستقبل کی در حقیقت اس کے لیے کام کرنا ہے. لہذا موجودہ دور، پریزنٹ، ہمارا ٹائم جو ہے جتنا مستحکم، صاف ستھرا، قوی ہوگا، جتنا پاک، طاہر، نورانی ہوگا، ہمارا مستقبل اتنا ہی زیادہ روشن ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے سورج کب نکلتا ہے؟ سورج اس وقت نکلتا ہے جب شب بہت تاریکی سے گزر جاتی ہے. جب تاریکی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور تاریکی پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تو پھر جب سورج اپنے نکلنے کا اعلان کرتا ہے تو نکلنے سے پہلے تاریکی کا مقابلہ کیا کرتا ہے اور تاریکی کو چھانٹنا شروع کرتا ہے. اب اندھیروں کی تاریکی میں اور اجالے کی روشنی میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. جو اس جنگ میں غالب آ جائے گا مستقبل اس کا ہو جائے گا, مستقبل اس کا ہو جائے گا. اب سورج نکلنے سے پہلے تاریکی سے جنگ کرنا شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی زوپاشیاں, اس کی نورانیت, اس کی روشنی, اس کا اجالا, اس کا چمکیلا پن اندھیرے میں غالب آتا چلا جاتا ہے. تو اب پتہ چل گیا جو موجودہ دور کی جنگ میں در حقیقت کامیاب ہو جائے گا اس کا مستقبل اس کے نام لکھ دیا جائے گا. یہ وہ اصول ہے کہ جسے ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے, نافذ کرنا ہے. اور یہی وہ اصول ہے کہ اگر ہم اپنی نجی زندگی میں بھی دیکھیں, قرآن و اہل بیت صرف ہواؤں و فضاؤں کے لیے نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, اہل بیت کو صرف اذخانے تک محدود کر دیا, قرآن کو جزانوں تک محدود کر دیا. اس سے زیادہ معذرت کے ساتھ ہم اہل بیت سے زیادہ کام بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ زیادہ اگر اہل بیت کی سنیں گے تو پھر جی رکنا بھی پڑے گا, پریشانی بھی ہوگی. تو اہل بیت کو اتنا کام رکھو کہ جتنا جی مسئلہ چلتا رہے. لیکن اہل بیت کو خدا نے, قرآن کو خدا نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان اپنے اس موجودہ دور کی اصلاح کر سکے. اگر مثلا میں کہوں جتنے نوجوان جو طالب علم اسٹوڈنٹ ہیں اگر وہ اس اصول کو اپنا لیں, قرآن اصول, اور یہ اصول زندگی کے ایک چھوٹے مسئلے سے لے کر کائنات کی بلند ترین حقیقت تک چھایا ہوا ہے. چھوٹے مسئلے سے لے کر زندگی کوئی بھی مسئلہ اٹھائیے آپ, کوئی بھی سالو کرنے چاہتے ہیں, پریشانیاں ہیں, دقتیں ہیں, الجھنیں ہیں, برکتیں نہیں ہیں, اولاد نہیں سن رہی, جی میاں بیوی کے درمیان مسائل ہیں مسلسل, یعنی ہم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھ رہے ہیں اور ان کو سالو نہیں کر پا رہے. چونکہ میرا تعلق نفسیات سے ہے, لوگ مشاورے کے لیے فون کرتے ہیں. ابھی بھی مثلا امریکہ سے مسلسل ایک فیملی ہے, اس کا کیس آیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر بچے اور بچی میں نکاح ہو گیا لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے. ابھی مسائل ہیں ہماری قوم کے, بچے نہیں سمجھ پا رہے, جنریشن گیپ ہو گیا ہے. ابھی کیسے سالو کریں اس کو؟ کیا اہل بیت کے پاس کوئی حل ہے؟ اگر کہہ نہیں ہے تو مصیبت میں عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اگر ہے تو کہاں ہے, اگر ہے تو کہاں ہے, اور پھر ہم کیوں نہیں عمل کر پا رہے؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر آپ کے نہیں ہے تو عقیدہ خراب, آپ کے ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ تو لہذا اس میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا زندگی کے چھوٹے سے مسئلے سے لے کر کہ اپنے موجودہ دور کو سنبھال لو, تمہارا مستقبل تمہارا ہو جائے گا. اب طالب علم ہے, جاب کرنے والا ہے, خاتون خانہ ہے, اپنے موجودہ دور کو اپنے ہاتھ میں لے لے, گرفت میں آ جائے, کمانڈ آ جائے, مہارت حاصل ہو جائے, مستقبل اس کا ہو جائے گا. اور یہ حقیقت پورے نظام کائنات پر جاری و ساری ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اسے ایک انٹرنیشنل پرنسپل یا عالمی اصول کے تحت اس کو بیان کیا ہے. قل, اے نبی کہہ دو, قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ترجمہ آپ کا سنا ہوا پھر بھی آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. اے رسول کہہ دو, حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے. باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے. اب یہ قل کا جو لفظ ہے, یہ قل کا لفظ کیا ہے؟ اب نوجوان بچوں کے لیے صرف ایک علم نقطہ عرض کر رہا ہوں, مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد.
امام زمانہ بلند تر سلوات.
قل در حقیقت ڈائلاگ ہے قرآن کا, اور قرآن کے اگینسٹ جتنی بھی نظریات ہیں. یہ قل کیا کہہ رہا ہے؟ قل کہہ دو, قل اے رسول پہنچا دو, ابلاغ کر دو, میسج ڈیلیور کر دو. قل یعنی تم اپنے کلچر کو, تم اپنی آئیڈیالوجی کو, تم اپنے نظریے کو, تم اپنے عقیدوں کو لوگوں تک پہنچا دو. قل کہہ دو, کیا کہہ دو رسول؟ اب ظاہری بات ہے رسول کو کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات ہے، ایسی بات جو ہمارے کام آنے والی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہترین رائے حل موجود ہے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اے رسول کہہ دو، اب یہ جتنے بھی قول آئے ہیں اگر آپ اس کی ردی بندی کریں اور اس کو ایک کالم میں لے کر آئیں تو بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ کیا اے رسول کہہ دو، میں اس اجر رسالت پر کسی چیز کے لیے کوئی سوال ہی نہیں ہوں تم سے، الا المودۃ فی القربیٰ۔ اب قل میں کتنا بڑا میسج ہوتا ہے۔ قل ہو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں اللہ کے رب سے پناہ مانگنے والا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، جو فلق جو در حقیقت صبح کو نکالنے والا ہے، دانے سے پودوں کو نکالنے والا ہے، مردہ سے زندوں کو حیات دینے والا ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اب قل میں کتنا میسج پوشیدہ ہے، اب قل کو دیکھتے چلے جائیے۔ اب قرآن بھرا پڑا ہے قل سے، قل کو پہنچا دو، حکم پہنچا دو، ڈیلیور کر دو، اپنی آئیڈیالوجی کا اعلان کر دو۔ اب یہاں کہہ رہے قل جاء الحق وزہق الباطل، کہہ دو حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ اب بہت سادہ سا اصول ہے، انہیں دیکھا جائے تو بہت ہی سادی سی بات کی گئی ہے۔ قل جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل مٹ گیا۔ لیکن اگلا جملہ بہت اہم ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ یاد رکھو حق آیا تو ہے، باطل گیا تو ہے، لیکن باطل جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور حق جو آیا ہے آنے کے لیے بنا تھا۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جیسا آج اس قل جاء الحق وزہق الباطل سے میں اپنے امام زمانہ کے انقلاب و ظہور کو ملانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارا موجودہ دور بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا، اور ہمارا مستقبل کیا ہے، امام زمانہ کا انقلاب ہے، جس کا ہم نہیں پوری کائنات انتظار کر رہی ہے۔ صرف ہم انتظار نہیں کر رہے، پوری کائنات انتظار کر رہی ہے، ہر چیز اپنے معراج تک جانا چاہتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں مزید اس میں داخل ہوں، اس بحث میں ایک بہت ہی علمی نقطہ اور بہت ہی سنجیدہ نقطہ، لہذا اس کے لیے میں آپ کی تمام تر سنجیدگی کا طالب ہوں۔ دیکھیے زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزر گیا، حال جو آئے گا، اور مستقبل جو آئے گا اور حال جو ہے وہ موجود ہے۔ حال میں جو انسان کر رہا ہے وہ اسے مستقبل میں لے جائے گا۔ حال میں جو انسان کام کر رہا ہے، آپ جو ابھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے مستقبل کی نوید دے گا۔ آپ جو ماضی میں کر چکے ہیں اس کی وجہ سے آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ حال میں، کس حال میں آئے ہیں، حال کے زمانے میں آپ کس حال میں آئے ہیں، اس حال میں آئے ہیں کہ آپ جی ماضی سے آئے ہیں، ماضی کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ کے آپ حال کے منزل میں پہنچے ہیں۔ اب یہ حال جیسا ہوگا ویسے ہی مستقبل ہوگا، ویسے ہی مستقبل ہوگا۔ اب ٹائم کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، فلسفہ نے جو ٹائم کی ڈیفینیشن کی ہے وہ کیا ہے، الخط الممتد، ایک کھینچا ہوا خط، ایک حقیقت ہے، ایک کنٹینیوشن ہے ٹائم کا۔ ٹائم کی تعریف کیا کی گئی ہے، ٹائم در حقیقت اس آنے واحد کو، آنے واحد کیا ہے، یعنی سیکنڈ کا بھی سب سیکنڈ، توجہ رکھیے گا، سیکنڈ کا بھی سب سیکنڈ۔ اب سیکنڈ کے بھی 100 حصے ہو گئے ہیں، ایک سیکنڈ کے بھی 100 حصے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عالمی مقابلوں میں جناب اس سب سیکنڈز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یعنی مائنس مائنس ہی ایک جو تقابل ہوتا ہے اور ایک جو آگے نکلنے کا تسلسل ہوتا ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو ریڈ کرنے کے لیے اس ٹائم کی بھی مزید کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، اس کو توڑا گیا ہے، ایک سیکنڈ کی بھی 100 سیکنڈ ہے۔ اب کہا کہ ٹائم کیا ہے، ٹائم وہ کنٹینیوشن ہے جو آنے واحد میں شروع سے جب سے اللہ نے کائنات خلق کی ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی، یہ ٹائم جاری و ساری ہے۔ یہ ٹائم مسلسل موشن میں ہے،
حرکت میں ہے، توجہ رکھیے گا، یہ ٹائم مسلسل موشن میں ہے، میں نے، توجہ رکھیے گا، میں بہت ہی ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ کے تعلق مل کے درود بھیجے محمد وال محمد وال. چونکہ مجھے امام زمانہ تک جانا ہے،
صحت و سلامتی کے لیے بلند تر
سلوات. روز قیامت کہا جاتا ہے، جب تک مائک اسٹارٹ ہو، روز قیامت انسان کے اعمال میں یہ تو کئی چیزیں جو بہت وزنی ہوں گی، لیکن دو چیزوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، ایک محمد اور آل محمد پہ صلوات، اور دوسرا انسان کے اچھے اخلاق. یہ دو چیزیں ایسی، یہ ہے مکتب اہل بیت. دیکھیں، اچھے اخلاق، بیہیویئر انسان کا، سوشل بیہیویئر، اور محمد آل محمد درود، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا وزن انسان کے نام اعمال میں سب سے زیادہ ہوگا. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد.
امام زمانہ بلند
محمد، پیچھے تک آواز پہنچ، درود بھیجے محمد وال محمد پر. آپ ماضی سے چل کے حال میں آئے ہیں، جیسا ماضی تھا ویسے ہی حال کی بنیادیں آپ نے فراہم کی، اور حال کی بنیاد پر آپ کا مستقبل تعمیر کیا جائے گا. یہ بہت سادہ سا اصول ہے اور اس میں بڑی حقیقت پوشیدہ ہے. اب میں صرف ایک جو ظریف نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور اپنے تمام عزاداروں کی تمام تر سنجیدگی کو، اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھ جاؤں کہ میری مجلس جو ہے اس کا حق ادا ہو گیا. اس لیے کہ دیکھیے، میرے لیے ٹائم پاس کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اگر میں ایک گھنٹہ دے رہا ہوں، آپ بھی ایک گھنٹہ دے رہے ہیں، یہ بھی ایک گھنٹہ دے رہے ہیں، یہ بھی ایک گھنٹہ دے رہے ہیں، اگر 100 مومنین ہیں تو 100 گھنٹوں کا حساب مجھ سے لیا جائے گا. 100 گھنٹوں کامن ہے نا، آپ کا بھی گھنٹہ، آپ کا بھی گھنٹہ، آپ کے وقت، آپ کا بھی وقت، مجھ سے 100 گھنٹے کا حساب لیا جائے گا. یہ 100 گھنٹے میں کیا پڑھا؟ جیسے چاہتا ہوں کہ ایک میسج ڈیلیور ہو جائے، اور ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کے انتظار کا حق ادا ہو جائے. دیکھیں، ہم پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں، 1947 کی، یا 1857 کی، 1857 کی جنگ آزادی کی ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ انسان کے عمل کو ہسٹری کہا جاتا ہے. آپ جو ماضی میں کر چکے ہیں، جو میں پچھلے گھنٹے کر چکا ہوں، وہ میری ہسٹری ہے، وہ میری ہسٹری ہے، وہ میری تاریخ ہے. میں پچھلے مہینے جو کر چکا ہوں، وہ میری تاریخ ہے. جتنی بھی عمر ہے، آج کا دن نکال کر جتنے گھنٹے میں گزار چکا ہوں، وہ میری ہسٹری ہے. ہم پاکستان کی ہسٹری آج پڑھ رہے ہیں. ہسٹری کیا؟ عمل کا نام ہے، ایکشن کا نام ہے. یہ تاریخ کب لکھی گئی ہے؟ آپ کہیں گے جناب، مثلا عرض کر رہا ہوں، اس کو 1960 میں مثلا فلاں پروفیسر یا دانشور نے اس کو کمپائل کیا ہے، تدوین کی ہے اس کی. جی، 1960 میں تدوین ہوئی اور آج ہم پاکستان اسٹڈیز میں اس کو پڑھ رہے ہیں. لیکن کیا واقعی یہ تاریخ 1960 میں لکھی گئی ہے؟ نہیں. اگر ہسٹری کو ایکشن لیا جائے تو یہ تاریخ 1947 میں ہی لکھی گئی ہے. توجہ رکھیے گا، 1947 میں لکھی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ تاریخ ہسٹری کیا ہے؟ ایکشن کا نام ہے. اچھا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. آئیڈیالوجی اور نظریہ یا جسے ہم اسلامی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں وہ انسان کی فکر بناتا ہے. انسان اس فکر کی بنیاد پر نیت کرتا ہے. نیت کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں. فیصلوں کی بنیاد پر حکمت عمل یا لائن آف ایکشن اختیار کی جاتی ہے اور اس لائن آف ایکشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان عمل انجام دیتا ہے. ایک عمل کے پیچھے کئی بنیادیں ہیں. آئیڈیالوجی، فکر، نیت، حکمت عملی اور اس کے بعد پھر عمل. اب اگر یہ تعریف آپ کے ذہن میں آ جائے تو 1947 میں جو لوگ قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، لکھ رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے، وہ در حقیقت خود تاریخ لکھ رہے تھے، وہ ہسٹری لکھ رہے تھے. فرق یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم اپنی ہسٹری خود لکھ رہے ہیں اور ہماری ہسٹری مثلاً عرض کر رہا ہوں 1960 میں کمپائل کی جائے گی، تدوین کی جائے گی، چھاپا جائے گا، کتابوں میں آئے گی اور لوگ پاکستان اسٹڈیز کی شکل میں اسے پڑھیں گے. اگر یہ مرحلہ طے ہو گیا تو عزیزان کے یاد رکھیے گا آج ہم بھی اپنی ہسٹری خود لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عمل، ہمارے عمل کے پیچھے ہماری آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی کے بعد ہماری نیت اور فکر، ہماری حکمت عملی اور ہمارا عمل ہماری تاریخ کو لکھ رہا ہے. فرق یہ ہے کہ ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی کل کتابوں میں ہماری تاریخ بن کے پڑھایا جائے گا. بس فرق یہ ہے حسینیوں میں، یزیدیوں میں. حسین در حقیقت اپنی دنیا لٹانے آئے تھا، یزیدیت اپنی دنیا بچانے آئے تھے.
حسینیت
زندہ باد،
حسینیت
زندہ باد،
حسینیت
زندہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
یزیدیت
مردہ باد.
نعرہ حیدری،
نعرہ
حیدری، بلند ترین
صلوات.
یزیدیوں کو یقین نہیں تھے جو کوٹ کر رہے ہیں وہ ان کی آخرت، ان کا مستقبل بن جائے گا. وہ دنیا کو سمیٹنے آئے تھے. حسین کو پتہ تھا میں تاریخ لکھ رہا ہوں اور تاریخ رقم کر رہا ہوں. وہ دنیا لٹانے آیا تھا کیونکہ پتہ ہے جو کچھ آج کر رہا ہوں کل تاریخ میں حسینیت کے نام سے نصاب بن کر آخری زمانے کی حجت کی سپاہ کے لیے پڑھایا جائے گا. بس کل جا الحق، حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باش بے شک باطل مٹ جانے کے لیے ہے، باطل آیا ہی مٹنے کے لیے. اگر کوئی حق آیا ہے تو آنے کے لیے آیا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حق کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ اب تھوڑا سا اس کو کھولیں تو تاکہ آئے، اب سنی بھی آئے تھے لیکن چونکہ ہم ایک منزل تک جانا چاہتے ہیں لہذا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہیں اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال کے جاؤں تاکہ پتہ چلے کہ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں کیا اس کے لیے ہماری یہ معرفت کافی ہے. ہم جس اسٹیج پر ہیں، اور یاد رکھیے گا جو آج ہم ہیں وہی کل ہوں گے. اگر آج ہم جس انداز سے عزاداری کر رہے ہیں کل اسی انداز سے امام کے ساتھ عزاداری کر رہے ہوں گے، لیکن کیا ہماری عزاداری امام اصل کی نصرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آماد و تیار کر رہی ہے؟ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، ہم نے کتنی مجلسوں میں آواز اٹھائی، ہم نے کتنی نوحوں میں، ایک شعر میں صحیح، پورا نوحہ پڑھنے کو نہیں کر رہا ہوں، ایک شعر میں صحیح آپ نے اپنے مسنگ پرسنز کے لیے کوئی شعر لکھا. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہوئی، عزاداری تو امام حسین کی ہے. تو عزاداری اور عزادار جدا نہیں ہیں، جدا نہیں ہیں. ابھی میں نے ایک جگہ خطاب کیا تھا، وہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جس کو میں عمدن یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. مسنگ پرسن کا مسئلہ اسیران کربلا کے قافلے سے شروع ہوا ہے. بچے گر جاتے تھے، کھو جاتے تھے، مس ہو جاتے تھے، آپ آزاداری کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، امام سجاد کارواں روکتے تھے، گم شدہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے امام سجاد اسیروں کا کارواں روکتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کارواں روکنا آسان نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فوج یزید تھی ان کو انعام و اکرام کی جلدی تھی، یہ چاہتے تھے جتنی جلدی ہو دوڑایا جائے، پہنچایا جائے. لہذا قافلہ رکتا تھا تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، تازیانوں کی صورت میں، دروں کی صورت میں، نیزے کی انیوں کی صورت میں. قافلہ رکتا تھا، پتھراؤ کیا جاتا تھا. توجہ رکھیے گا، اتنا آسان مسئلہ نہیں تھا. میں سکھ برس کا مسئلہ، بچے کھو جاتے تھے، رکتا تھا جناب سید سجاد، تمام تر مشکلات کے باوجود ان بچوں کو بازیاب کرتے تھے. آج ہم جلوس روکنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب آپ جلوس کو، اس مسئلے کو سیاسی مت بنائیے. حق یہ ہے، اگر تین دن نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے 30 دن بھی اگر جلوس رکتا تو ہم حق بجانب تھے اپنے عزیزوں کے لیے، یاد رکھیے گا. اور یہ میرا عقیدہ ہے اور میرے پاس دلیل ہے، چونکہ میں اس منزل پہ نہیں ہوں کہ میں اس عقیدے کی اور اس دلیل کو میں واضح کروں. کیا ہماری عزاداری امام زمانہ کے انقلاب کے لیے ہمیں تیار کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزادار کہ جس کی عزاداری میں امام زمانہ کا تذکرہ نہ ہو وہ حقیقی عزادار نہیں ہے. کیونکہ عزاداری کو امام زمانہ کے ساتھ آمیختہ کیا گیا ہے. آپ زیارت اربعین پڑھتے ہیں، یاد کس کو کرتے ہیں؟ امام زمانہ کو. توجہ رکھیے گا، زیارت اربعین پڑھ رہے ہیں، یاد کس کو کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کو. آپ امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اینا طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے مقتولین کربلا کا انتقام لینے والا، کہاں ہے آل محمد کے خون اور ان کے ظلم کا انتقام لینے والا. اس کا مطلب ہے امام زمانہ اور عزاداری کا رابطہ اور رشتہ جوڑا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی امام کے لیے چہلم کا ذکر نہیں ہے، سویم کا ذکر نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے اربعین کا ذکر موجود ہے. کیوں؟ اربعین میں وہ طاقت ہے جس کو آج دنیا سمجھ رہی ہے، جس کو آج دنیا سمجھ رہی ہے اربعین میں کیا طاقت ہے. اور یہی اربعین مقدمہ بنے گا کہ قرآن، جس کے لیے خدا قرآن کہہ رہا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے کے لیے ہے. لہذا اگر آج حسینیوں نے اس اربعین کی طاقت کو سمجھ لیا تو سمجھ جاؤ کہ آنے والا مستقبل تمہارا ہے. حق آیا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا. کہاں سے آیا حق؟ کیوں آیا حق؟ کس نے بھیجا حق؟ اللہ نے بھیجا، اللہ کی طرف سے. ہدایت کے لیے آیا ہے، ترقی کے لیے آیا ہے، ارتقاء کے لیے آیا ہے، تمہیں درجات دینے کے لیے آیا ہے، انسان بنانے کے لیے آیا ہے، امام کے لیے تیاری کرانے کے لیے آیا ہے، تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، تمہیں آل محمد کی مہمانی کے قابل بنانے کے لیے آیا ہے. توجہ رکھیے گا، قابل بنانے کے لیے آیا ہے. عزیزان کے لیے عزادار ہونا بہت بڑا درجہ ہے. اگر ہم سمجھ سکیں صرف کالے لباس پہن لینا عزاداری کی علامت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، صرف ماتم کر لینا، یہ صرف پر غور کیجیے گا، صرف ماتم کر لینا عزاداری اور عزادار کی علامت نہیں ہے، صرف گریہ کر لینا عزادار اور عزاداری کی علامت نہیں ہے. یہ عزاداری اپنے لفظ میں ایک حقیقت رکھتی ہے. عزادار یعنی عزا کو رکھنے والا. توجہ رکھیے گا، عزا کی بنیاد محبت اور تعلق اور نسبت پر ہوتی ہے. یہ نسبت، یہ تعلق، یہ کنیکشن جو ہے جتنا اطاعت کے ساتھ ہوگا، جتنا پیروی کے ساتھ ہوگا، جتنا قدم قدم چلنے کے ساتھ ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کی عزاداری میں نکھار آتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کی عزاداری میں نکھار آتا چلا جائے گا. اب خدا نے کہا تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ مختلف ادوار میں حق آئے ہیں، باطل مٹے ہیں، لیکن کیا باطل پورا کا پورا مٹ گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، کیا باطل پورا مٹ گیا؟ نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، کیا باطل پورا مٹ گیا؟ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، کیا باطل پورا مٹ گیا؟ نہیں. حق آیا ہے، ایک جزوی طور پر آیا ہے، ایک خاص خطے کے لیے آیا ہے، لیکن پورے انسانوں کو در حقیقت نورانی نہیں بنا سکا. ایک خاص خطے کے، ایک خاص زمانے کے لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کا سبب بنا. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اب سرکار دو جہاں کا زمانہ آ گیا، اب اسلام کا سورج طلوع ہو گیا، اب اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے. کیا حق جو آیا ہے کیا پورے عالم پہ پھیل گیا؟ ہرگز نہیں پھیلا. عزیزان گرامی, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے حبیب کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غلبہ دے دے, تاکہ اس حق کو تمام ادیان عالم پر غلبہ دے دے. تو عزیزان گرامی, سرکار کی زندگی میں غلبہ عطا نہیں ہوا, علی مرتضیٰ کی زندگی میں غلبہ عطا نہیں ہوا, امام حسن و حسین کی زندگی میں غلبہ عطا نہیں ہوا, ہاں جزی طور پر غلبہ عطا ہوا ہے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بھیجا ہے, رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے, آل محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اس دین کو پورے دنیا پر غلبہ عطا کرے. تو اب ماننا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, ذہن میں اتارنا پڑے گا, عمل میں لانا پڑے گا. کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس کے ہاتھوں سے اللہ اس قل جاء الحق و زہق الباطل کو عملی جامہ پہنانے والا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, میرے اور آپ کے زمانے کا امام ہے. جب دنیا میں آئے گا, ظہور فرمائے گا, تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. دنیا کو وہ امام انسان کل جال وہ زہق الباطل ان الباطل کان زہقا, باطل مٹ جانے کے لیے ہے. اب دیکھیے, اب آپ تاریخ کو دوبارہ سے دہرائیے. حضرت آدم کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, حضرت نوح کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, حضرت ابراہیم کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, حضرت موسیٰ عیسیٰ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, رسول کے ساتھ کچھ لوگ ہیں. ایک ٹیم ورک ہے نا, بغیر ٹیم ورک کے کوئی بھی چیز مکمل ہونے والے نہیں ہے. امام زمانہ کے ساتھ ٹیم ہے, کون سی؟ 313 کی ٹیم ہے. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں فلاں مجلس میں اتنا رش ہے, فلاں مجلس میں اتنا رش ہے. رش کو مت دیکھیے, یہ دیکھیے کہ کتنے تیار کیے ہیں امام کے لیے. اور ایک بہت ہی سخت جملہ کہہ جاؤں, کیونکہ مولوی آدمی ٹیکہ تو لگا کے جاؤں گا نا انجیکشن جی, ہم نے سنا ہے کہ 313 ہوں گے امام کے ساتھ. ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ میں 313 میں ہوں گا؟ آپ خود جواب دیں, میں اپنا جواب دوں, آپ اپنا جواب دیں, میں پوچھنا نہیں چاہ رہا ہوں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے ایک اپنے نام کی پرچی فلاں بکس میں یا ڈبے میں ڈال دے. میں نے سوچا بادشاہ کے چاہنے والے بہت ہیں جی, فلاں صاحب ڈال دیں گے, میں نہیں جا رہا. فلاں صاحب نے سوچا بادشاہ کے چاہنے والے بہت ہیں, فلاں صاحب ڈال دیں گے. جب ڈبہ کھولا گیا تو گنتی کی پرچیاں نکلیں, ہر شخص ایک دوسرے پر ڈال رہا ہے. جب میں خود تیار نہیں ہوں امام زمانہ کے لیے, کیوں تیار نہیں ہوں؟ اس کی بھی ایک دلیل ہے بھائی, 313 میں نے سنا ہے نا امام کے صحابی ہیں, اور میں روزانہ دعا کرتا ہوں اللہم اجعلنی من انصاری واوانی, خدا ان کا ناصر بنا, مدد کرنے والا بنا, ان کا ساتھ دینے والا بنا, میں یہ کر دوں گا مولا, میں وہ کر دوں گا جی, کربلا کا جو ہے وہ بدلہ لے لوں گا. اب جذبات تو بہت ہیں, اور حقیقی جذبات, ایسا نہیں کہ جذبات خالی ہیں, کوئی بنیاد نہیں ہے, حقیقت میں انسان چاہتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ 313 میں شامل ہونے کے لیے فکر بھی نہیں کر رہا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کیوں ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارا نام 313 میں ہو؟ یہ اس کا جواب آپ خود تلاش کریں کہ وہ غلطی ہم کہاں کر رہے ہیں. ہر نبی, ہر معصوم کے ساتھ ایک ٹیم ہے, ٹیم ورک ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہے. امام کے ساتھ ابھی کوئی ٹیم نہیں ہے, توجہ رکھیں, امام تنہ تنہا پردہ غیب میں ہے, لیکن ایک ٹیم ہے جو تیار ہو رہی ہے, جو بنیادی طور پر 313 کے عدد پر مشتمل ہوگی. اور یہ 313 جو ہیں یہ ہائی کمان ہے, ان کے نیچے ہزاروں لاکھوں افراد ہوں گے جو ہر شعبے سے, بلکہ یوں کہوں امام کی فوج کے 313 شعبے ہوں گے, آسان الفاظ میں 313 شعبے ہوں گے. اور یہ 313 یہ مجاہدین امام کے 313 شعبوں کی سربراہی کر کے اس ہر شعبے میں موجود مختلف مومنین کو اس امام کے لیے تیار کریں گے. لہذا یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, قل جاء الحق, امام کے لیے تیاری کرنی ہے. اگر آج ہمارا موجودہ دور در حقیقت اگر سنور گیا, مستقبل بھی سنور جائے گا, لیکن اس امید پر کہ ہم کر لیں گے, ہو جائے گا, دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے. ہم کبھی بھی نہ اپنے موجودہ دور کو سنوار سکتے ہیں, نہ اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد.
Bye-bye.
آل محمد باجے فرجا.
وقت کافی ہو گیا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا اور زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا. یہ امام زمانہ کے لیے ہے اور امام کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اچھا، کیا امام ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اچھا، محتاج لفظ بہت ہی احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں. امام محتاج نہیں ہے، لیکن امام کو ضرورت ہے. امام کو ضرورت ہے ٹیم ورک کی. ٹیم ورک نہ ہو، ساتھ دینے والے نہ ہوں، تو مولا کائنات کو 25 سال صبر کرنا پڑتا ہے. 25 سال. اب جو اپنے مستقبل، اپنے حال کو نہ پہچانے، توجہ رکھے گا، وہ مستقبل کو بھی نہیں پہچان سکتا. جو اپنے حال کا حق ادا نہ کرے، وہ اپنے مستقبل کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ رسول اللہ نے جو ولایت دی ہے، توجہ رکھے گا، جو ولایت دی ہے وہ انتہائی حساس طریقے سے دی ہے. حساس مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ایک بہت ہی نازک اور حساس چیز ہو، اس کو اٹھانے کا، رکھنے کا جو آپ کا عمل اور رویہ ہوگا وہ بہت مختلف ہوگا. لیکن اگر کوئی رف اینڈ ٹف چیز ہے، لوہے کی ہے، پتھر کی ہے، یا مثلاً کپڑے کی ہے، آپ اسے معمولی انداز سے اٹھائیں گے اور معمولی انداز سے اس کو رکھ دیں گے. لیکن اگر کوئی بہت ہی نازک حساس چیز ہے، نازک چیز ہے، سینسیٹیو ہے، آپ کو سینسیٹیو بننا پڑے گا. آپ کا اٹھانا، آپ کا اینگل بنانا، آپ کا رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس سینسیٹیو چیز کی، حساس چیز کے لیے ہے، تاکہ وہ ٹوٹنے نہ پائے. اب ولایت دیکھیں، چونکہ ولایت کو امام زمانہ تک جانا ہے، اس ولایت کو کیسے رسول اللہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم تک پہنچا رہے ہیں؟ عزیزِ گرامی، دو مثالیں دے کر بس میں امام کے دو تین مثالیں عرض کروں گا، مصائب کی طرف آ جاؤں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. قرآن کریم نے آواز دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. توجہ رکھیے گا بھائی، یہ رسول اپنی طرف سے کچھ کلام کرتا ہی نہیں ہے، وہی کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں، وہی کرتا ہے جو وہی کہتی ہے. وہی نازل ہوگی تو کیا ہے؟ یہ کلام کرے گا. اب انسان کلام کہاں سے کرتا ہے؟ زبان سے کرتا ہے. گویا رسول یہ کہہ رہا ہے، اے حبیب، جو تم کہہ رہے ہو وہ ہماری زبان سے کہہ رہے ہو. جو کہہ رہے ہو، یعنی گویا تمہاری زبان ہماری زبان ہے، اس لیے کہ تم وہی کرتے ہو. توجہ رکھیے گا، جو وہی کہتی ہے، اور وہی کیا ہے؟ خدا کی مرضی ہے. توجہ رکھیے گا، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کو دیکھ کر یہ عمل کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، بس عزیزان گرامی، کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں، تو روٹیاں دیتے ہیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے، انگوٹھیاں دیتے ہیں تو آیت تبلیغ نازل ہو جاتی ہے. جو اللہ چاہتا ہے. اے حبیب، تمہاری زبان ہماری زبان ہے. کیوں؟ کیونکہ تم وہی کلام کرتے ہو، وہی بولتے ہو. لب ہلا تو ہماری مرضی سے، تمہارے لبوں میں جنبش آتی ہماری مرضی سے، تم الفاظ ادا کرتے ہماری مرضی سے، تمہاری زبان ہماری زبان ہے. اس کے بعد کہا، ایک اور مقام پر ارشاد کیا اللہ نے، کیا؟ وما ورئیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. رسول اللہ نے کنکریاں پھینکی. اب خدا کہہ رہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب، تم نے نہیں پھینکی، جبکہ تم نے پھینکی، ہم نے بھیگی، اللہ نے بھیگی. یعنی نبی کے فعل کو اپنی طرف نسبت دی ہے، نبی نے کیا، نبی نے نہیں کیا، ہم نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے، نبی کا ہاتھ جو کنکریاں پھینک رہا ہے، توجہ رکھیے گا، اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، ہماری مرضی سے چل رہا ہے. عزیزان گرامی، نبی کی زبان کو اپنی زبان کہا، نبی کی زبان پر تصدیق کی مہر لگائی ہے، نبی کے ہاتھ پر اپنی تصدیق کی مہر لگائی ہے. نبی جو کر رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، ہماری مرضی سے کر رہا ہے. نبی جو بول رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں بول رہا، ہماری مرضی سے بول رہا ہے. بس عزیزان گرامی، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے تاکہ ایک منزل پہ لے آئے، تاکہ جب غدیر خم کے میدان میں اگر زبان رسالت یہ کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو سمجھ جانا زبان رسالت نہیں، زبان الہی کہہ رہی ہے. اور اگر رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نظر آ جائے، تو سمجھ جانا کہ رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ سے ولایت کا ہاتھ دیا جا رہا ہے.
کے ساتھ دل بولا،
علی مولا علی مولا،
زمین بولی فلک بولا،
علی مولا علی مولا،
نارا حیدری
حیدری،
سجود امام زمانہ بلند تر صلوات،
اللهم
صل علی محمد وآل محمد.
ولایت بہت حساس ہے، لہذا خدا نے پہلے کیا کہا ہے کہ حساس بن جاؤ اور رسول کے قول کو اپنا قول، رسول کی زبان کو اپنی زبان، رسول کے فعل کو اپنے، چونکہ حساس ہے نا ولایت، ولایت بہت حساس ہے، لہذا اس کو آخر تک جانا ہے. لہذا جس کا موجودہ عمل ولایت کے مطابق ہو جائے اس کا مستقبل اس کا ہو جائے گا. اب لہذا ہمیں تیاری کرنی ہے امام زمانہ سے، اور وہ امام جب آئے گا تو پھر زمین میں عدل و انصاف برپا کرے گا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں آج جو ہم ہیں وہی ہم کل ہوں گے. کہتے ہیں کہ یعنی ایک اس کو فرضی طور پر پیش کیا گیا ہے، زبان حال جس کو کہا جاتا ہے، زبان قال وہ ہوتی ہے جو کسی نے کہا ہو، زبان حال وہ ہوتی ہے جو مثلا انسان فرض کرتا ہے. کہتے ہیں کہ نوجوان آیا، اس نے دوسرے نوجوان سے کہا مبارک ہو امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، کہہ لیں اچھا مبارک کو بھی گلے مل جاتے ہیں، اب ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی ہماری، ساری مشکلات سارے عزادار چھوٹ کے آ جائیں گے، سارے یزیدی ختم ہو جائیں گے. خوش ہونے لگا، کہا کہ امام زمانہ نے تمہیں بلایا ہے، امام نے تمہیں بلایا ہے. اس نے کہا ہاں میں ذرا ابھی گھر جا رہا ہوں، تھوڑا سا کام کر لوں پھر آتا ہوں. یہ کہہ کے چلا گیا. یہی نوجوان جو سفیر بن کے آیا ہے، یہ زبان حال ہے، اگلے کے پاس گیا، امام کا ظہور ہو گیا، بھائی اچھا مبارک ہو ماشاءاللہ نعرہ حیدری یا علی، اچھا امام نے تمہیں بلایا ہے، یا تمہیں تو پتہ ہے کہ میری جاب نہیں تھی 3 مہینے سے، پرسوں انٹرویو کی کال آ گئی، اس کی تیاری کرنی ہے. امام سے کہنا ذرا انٹرویو دے کے آؤں گا. ایک اور کے پاس گیا، امام کا ظہور ہو گیا مبارک ہو، امام نے تمہیں بلایا، اچھا مجھے بلایا. امام سے کہنا سنگت لگی ذرا ابھی، جی نظر اللہ نیاز حسین کر کے آتا ہوں. چوتھے کے پاس گیا، جلوس میں جا رہا تھا، بھائی تم کہاں جا رہے ہو جلوس میں، تمہیں پتہ ہے امام کا ظہور ہو گیا، نہیں اچھا امام کا ظہور ہو گیا مبارک ہو، بھائی کہاں جا رہے ہو، جلوس میں جا رہا ہوں، امام نے تمہیں بلایا. امام سے کہنا جلوس میں جا رہا ہوں ذرا زیارت کر کے آتا ہوں. جو آج ہم کر رہے ہیں وہی ہم امام کے دور میں کر رہے ہوں گے. اس نے کہا دیکھو امام نے تمہیں در حقیقت تمہارا چہرہ دکھایا ہے، چہرہ دکھایا تمہارا کہ تم آج جو ہو وہی کل ہو گئے. کربلا میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تو کسی کو نہیں معلوم تھا لیکن وہ یہ جملہ بہت کہتا تھا، یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، بہت اتنا کہتا تھا، اتنا کہتا تھا، ورد زبان تھا کہ اس کا نام ہی یا لیتنا پڑ گیا. کہتے یا لیتنا ادھر آؤ، یا لیتنا یہ کام کر دو، یا لیتنا یہاں چلے جاؤ، یہ بھی خوشی کر دیتا. ایک دن صبح بازار میں آئے خاموش، سر جھکا ہوا، پریشان پریشان، کہا کہ بھائی آج کیا ہوا یا لیتنا، تمہارے زبان پہ وہ ہمیشہ کا ورد نہیں ہے، وہ ذکر جو تم زیارت کا پڑھتے ہو. اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، مجھے میری ایمان کی حقیقت پتہ چل گئی. اب میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں، اگر آپ، میں تو 100% اس میں فٹ آتا ہوں، یہ واقعہ مجھ پہ پورا اترتا ہے، مجھے آپ کا علم، آپ کا یقیناً ایمان مجھ سے زیادہ ہوگا. اگر خدا نخواستہ آپ اپنے آپ کو اس واقعے سے منسلک پاتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا. اب یہ جملہ سنیے، اس نے کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے، میں گزر رہا ہوں، امام حسین نماز کی تیاری کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں امام. امام نے کہا ادھر آؤ. جی مولا، حب دار تابع دار خدمت گزار، سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بہت شوق تھا نا، یا اللہ اتنا کو نہ مانگوں، کاش کربلا میں ہوتا، مولا یہ کر دیتا، مولا وہ کر دیتا. امام نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ. مولا حاضر، کھڑا ہو گیا، محب تھا، شیعہ تھا، عزادار تھا، دل میں محبت، کھڑا ہو، جو تیر آئے گا اپنے سینے پہ لوں گا. تیر چلا، سامنے سے دیکھ رہا ہے، بیوی بچوں کی محبت آئی، ہٹ گیا، ایک میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے نوجوان بچوں سے خصوصا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم مثلا اس بچے کی عمر کیا ہوگی، تقریباً 11 سال، اس سے 2 سال اور اوپر کر لیجئے 13 سال، حضرت قاسم 13 برس، 13 برس کا سن، تصور کیجئے اور ننگی تلواروں کے سامنے جا رہے ہیں جو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں قاسم کو، تصور کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں ہم چونکہ سنتے رہتے اتنا یوزڈ ہو گئے ہمارے لیے تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جو ایرانی ٹیلی ویژن نے کچھ فلمیں بنائی ہیں تاریخ پر، مختار نامہ ہو گیا، امام علی ہو گئے، امام حسن ہو گئے، اور جو مثلا تاریخی فلم بنی، یہ ضرور دیکھیں، یہ جنگیں ضرور دیکھیں، اندازہ ہو آپ کو کس طرح ایک انسان موت کے منہ میں جاتا ہے۔ یہ میری درخواست ہے، یعنی خدا را اگر آپ امام کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں نا، اس تصور کو اپنے سامنے لے کر آئیں۔ اب یہ کھڑا ہوا کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، کھڑا ہو گیا، لیکن بیوی بچوں کی محبت ہی ہٹ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تیر امام کو لگا، اب چونکہ محبت ہی ناقص صحیح، اس نے کہا یہ کیا کیا میں نے، ساری زندگی میں کہتا رہا اور اب وقت آیا تو ہٹ گیا، اب کہا اب جو تیر آئے گا میں اپنے سینے پہ لوں گا، پھر کھڑا ہوا سینہ تان کے، تیر چلا، سامنے سے دیکھ رہا تیر آ رہا ہے، پھر کوئی اور محبت آئی، پھر یہ ہٹ گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اسی اثنا میں امام نے نماز تمام کی، امام نے کہا تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنی دنیا میں مگن رہتے بھی کہو اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے، تم حقیقتاً ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ واقعہ میں اپنے آپ کو 100%، اگر آپ میں سے کوئی عزادار یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ آپ سے منسلک، آپ کو منسلک کر رہا ہے، اپنے دائرے میں لے رہا ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا ذاتی نگرانی۔ اس لیے کہ ہم مجلس سے بہت سنتے رہتے ہیں، فضائل بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر امام زمانہ کے لیے تیاری نہیں ہے ہماری مجلسوں میں، وہ جو آ کے خون حسین کا انتقام لے گا، جو آ کے چادر زینب کا انتقام لے گا، جو آ کے سکینہ کے تماچوں کا انتقام لے گا، لیس شان الا سیف، امام کہہ رہے ہیں امام آ کے تلوار کی زبان سے بات کریں گے، امام زمانہ آ کے تلوار کی زبان سے بات کریں گے، بس میری مجلس تمام ہو گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ جو حق آنے والا ہے، جو ہے موجود پردے غیب میں ہے، تو پھر ہمیں امام کا ساتھ دینے کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اپنی موجود حالت کو بہتر بنانا ہوگا، اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو تعلیمات اہل بیت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے موجود عمل کو اہل بیت کے مطابق ڈھال گئے تو انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ ہم امام زمانہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بس اس نے کہہ رہے ہیں قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کے لیے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اور دعا کریں اور آپ ہاتھوں کو اٹھا کے الہی مانگے خداوندہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنی زندگی میں امام زمانہ کا ظہور دیکھ سکیں، خداوندہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ کھڑے ہوں، اس لیے کہ کربلائی ہونا اہم نہیں ہے، کربلا پہنچ کر حسین کے ساتھ شامل ہونا اہم ہے۔ لوگ آتے تھے کربلا میں لیکن حسین کے ساتھ نہیں، وہ جہنمی ہیں، کربلا پہنچ کر حسینی قافلے میں شامل ہونا ہے، صرف امام کو ظہور نہیں دیکھنا، امام کا ساتھ دینا ہے تاکہ اس حق کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ بس عزاداروں، وہ امام جو فرد غیب میں اپنے جد حسین پر گریہ کر رہا ہے قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ فرماتے ہیں میرے جد اگر زمانے نے مجھے دور کر دیا میں آپ کے لیے صبح شام گریہ کروں گا۔ تصور کیجئے کہ جو حضرات 40 پہ گئے ہیں پچھلے سالوں میں، اس سال کہیں آپ نے تلاش کیا کہ شاید آپ کے برابر سے آپ کا امام گزر رہا ہو، امام بھی ساتھ ساتھ ہے، اور صرف یہ نہیں کہ امام 40 کے دن، یہ تو امام کا روز کا شاید معمول ہو، اس راہوں سے گزرتے ہوں گے۔ عزیزانِ گرامی، ایک مومن کہتا ہے کہ میں جب بھی کسی زوار سے ملتا تھا یا کسی بھی عزادار سے ملتا ہوں تو ہاتھوں کو چومتا ہوں، تو مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ مومن سے مصافحہ کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو چومتا ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ممکن ہے یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ امام سے ملاقات کر کے آ رہا ہو, امام سے شاید مصافحہ کر کے آ رہا ہو, یہ شاید امام کا قریبی ساتھی ہو. اس عربین میں آپ نے دیکھا کس طرح دنیا متوجہ ہے, کس طرح دنیا در حقیقت عربین کی حقیقت کو سمجھ رہی ہے. روز بروز, سال بسال اس عربین کی حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے. یہ اتحاد, یہ اتفاق, یہ ہم قدم ہونا, یہ ہم جہد ہونا, یہ ہم سو ہم آواز ہونا بہت بڑی نعمت ہے, وہ بھی حسین کی راہ میں عزیزان گرامی. یہ یقیناً آغاز ہو چکا ہے امام کی تیاری کا, یقیناً. اور یہ کون ہے جس کو آج اس سال کا شعار اور نعرہ قرار موٹو قرار دیا ہے؟ حب الحسین یجمعنا, حسین کی محبت ہمیں جمع کرنے والی ہے. دنیا بھر سے تمام عاشقان حسین جمع, حب الحسین یجمعنا, حسین کی محبت نے ہمیں جمع کر دیا ہے. بس عزاداروں, یہی حسین کی محبت ہی جو اسیران کربلا میں تھی, اس حسین کی محبت میں تازیہ نے بھی کھاتے تھے. ابھی آپ نے دیکھا یہ گزشتہ سالوں میں آپ جو حضرات جن کو توفیق ہوئی ہے, لوگ آپ کے آ کے التماس کرتے ہیں, خدا را ہمارے گھر آ جاؤ, خدا را ہم تمہیں کھانا پیش کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے استراحت کر لو, تم ظاہر حسین ہو. اللہ اکبر, کتنا احترام ہے ظاہر کا. التماس کے کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا. عزاداروں, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ حال بتا رہا ہوں, وہ ٹیشو پیپر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ظاہر حسین ہے, تو جا رہا ہے, کم سے کم ٹیشو پیپر لے جا, اپنے پسینے کو پوچھ لے. اللہ اکبر, یہ ہے جذبہ, یہ ہے خدمت. یہ جو جذبہ ہے نا, یہ امام کے لیے تیاری کے لیے بہترین چیز ہے, عزیزان گرامی, بہترین اکسیر ہے امام زمانہ کے لیے. ایک موقع پہ ہم گئے, دیکھا کہ ہر چیز وہاں پر بالکل ابھی تازی تازی, جسے ڈبے سے کھولی ہو اس کی پنی بھی نہیں اتری ہے, اس کی پلاسٹک بھی نہیں اتری. پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کی نوجوان بچیوں کا جہیز ہے, جنہوں نے شرط یہ کی ہے کہ ہمارا جہیز پہلے ظاہر حسین استعمال کرے گا. اللہ اکبر, یہ ہے جذبہ, بعد میں ہم استعمال کریں گے. یہ ہماری رسم ہے نا, اگر محرم سے پہلے کسی بچے کی شادی ہو جائے اور محرم آ جاتے تو کیا کرتی ہے؟ اپنی چوڑیوں کو حسین کی محبت میں توڑ دیتی ہے. یہ جذبے ہیں, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. کتنی قدر ہے, آپ بچوں کو لے کے جائیں, بچوں کے لیے احترام ہے, خواتین کو لے کے جائیں, خواتین کے لیے احترام ہے, بزرگوں کو لے کے جائیں, تعام کا آپ کا انتظام موجود ہے, آرام کا انتظام, نرم گدے لگے ہیں, پنکھے لگے ہیں, موقف لگے ہیں, سر پر ٹینٹ لگا ہے کہ ظاہر حسین آ رہا ہے, ہم اس کی خدمت کریں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں, اے عراقی ہو, ارے کاش تم کربلا کے راستے میں ہوتے کہ جب بی بی یہاں سے کربلا سے کوہ جا رہی تھی, ارے یہاں کوئی پیار والا نہ تھا, یہاں کوئی سینے سے لگانے والا نہ تھا, یہاں کوئی پانی دیکھ پلانے والا نہ تھا. ہاں پانی پینے والے تھے, پانی دکھا دکھا کر پھینکتے جاتے تھے, اجوال حسینی تڑپتے جاتے تھے. اجرکم اللہ, ارے تمہارے بچوں کو لوگ پیار کرنے والے ہیں, دست سے شفقت پھیرنے والے ہیں, مگر ہائے حسین کے بچے, آئے اطفال حسینی, ارے جس کا بس چلتا تھا کوئی تازیانے مارتا تھا, کوئی در مارتا تھا اور کوئی تماچے مارا کرتا تھا. اجرکم اللہ. بس ادادارو, یہ قافلہ ایک دفعہ کربلا سے شام پہنچ گیا اور شام سے رہائی کا حکم مل گیا. جناب زینب نے کہا ہماری تین شرائط ہیں, ہمیں رونے کے لیے مجلس کے ایک مکان دیا جائے, شرط قبول کی گئی. دوسری شرط کی ثانیہ زہرہ نے کہا کہ ہمارے اسباب کو واپس کیا جائے, اسباب کی شرط قبول کر لی گئی. کہا کہ ہمارے شہدا کے سروں کو دیا جائے, ہم شہدا کے سروں کو لے کے جائیں گے, یہ شرط بھی قبول کر لی گئی. عزیزان گرامی, ایک گھر خالی کیا گیا, بنت علی نے دل کھول کر حسین کا ماتم کیا. ارے اب تک زینب رو نہ سکی حسین کو, پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ اب تک زندہ تھی, سکینہ ابھی تک قید خانے میں تھی. ارے کیسے زینب روتی, ارے سکینہ کا دل ٹوٹ جاتا, ارے گٹ گٹ کر روتی تھی حسین کو, رات کی تاریخ
تاریکی میں روتی تھی، ادا دارو بس ایک دفعہ بیویوں نے کھل کے ماتم کیا، وہ حسینہ کا شور بلند ہوا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ تبرکات آنے لگے، تبرکات آئے، ایک گٹھڑی میں تبرکات رکھے گئے، جناب زینب نے تبرکات کھولے. ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے علم عباس علمدار کو نکالا، آنکھوں سے لگایا، ارے بہن کو مدینہ یاد آ گیا، بھیا اسی علم کے سائے میں بہنوں کو لے کر آئے تھے، ارے بھیا اس علم کے سائے میں، ارے زینب کو لے کے آنا، تمہارا جہاد ہے، ارے ماں بہنوں کے ساتھ ننگے سر بازار و دربار میں جانا سید سجا. اجرکم اللہ، عزادارو. اس کے بعد جناب زینب نے کچھ اور تلاش کیا، ایک خون بھرا کرتا نظر آیا، ایک دفعہ اٹھایا، سینے سے لگایا، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے بی بی، کبھی سونگتی ہے، کبھی چومتی ہے، ہائے حسین ہائے حسین کہہ کر سینے سے لگاتی ہے. ایک دفعہ امام سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں کیا آپ اس کرتے کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی، سید سجاد کیسے سوال کرتے ہو، ارے یہ وہ کرتا ہے جب ماں سی رہی تھی کہتی تھی سینا یہ تیرے بھائی کا آخری لباس ہے. اجرکم اللہ، خدا تمہاری آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں گریا نہ کرے، تمہیں غم حسین کے علاوہ کوئی اور غم نہ دے. اللہ اکبر. اس کے بعد شہدا کے سر آنے لگے، بس میں نے ختم کر دیا، شہدا کے سر آنے لگے، ایک ایک بیوی بی بڑھ کر مادر علی اصغر، علی اصغر کا سر لے رہی ہیں، ام فروا علی اصغر قاسم کا سر لے رہی ہیں، علی اکبر کا سر آیا، عباس کا سر آیا، سب بیویوں نے لے لیا. جب امام حسین کا سر آیا، بی بی زینب آگے بڑھی، تشت سے سر کو اٹھایا. کتنی مدتوں بعد زینب نے بھائی کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، کتنی مدت کے بعد. اب ذرا تصور کیجئے، تصور کیجئے بی بی نے کیسے برداشت کیا ہوگا حسین کے سر کو جو خاک میں اٹا ہوا تھا، جو خون میں اٹا ہوا تھا. بس عزادارو، ایک دفعہ زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، ایک شامی عورت جو وہاں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، دیکھا گھر کے کونے میں دو بچوں کے سر رکھے ہوئے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے. ایک شامی عورت نے باواز بلند کہا، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے؟ ایک جب فضا نے کہا، خبردار، فضا کو جلال آیا، ارے ایسا نہ کہنا، میری شہزادی زینب ان بچوں کی ماں ہے. تو کہا، ماں روتی کیوں نہیں، ماں ماتم کیوں نہیں کرتی؟ کہا کہ پہلے حسین کا ماتم ہوگا، بعد میں بچوں کا ماتم ہوگا. بس عزادارو، دو واقعات مختصر اور آپ کی زحمت کو تمام. عزادارو، اس کے بعد سواریاں لائی گئیں، جناب زینب سواری میں سوار ہونا چاہتی ہیں، ابھی در پہ پہنچی، دیکھا رنگین پردے پڑے ہوئے ہیں، واپس آ گئی، کہا سید سجاد، زینب ان رنگین پردوں میں نہیں بیٹھے گی، زینب کا دل نہیں چاہتا، ارے یہ ہٹا دو، ہم حالت سوگ میں ہیں، کالے پردے لگا دو. کالے پردے لگا دیے گئے، سواریاں چلی، مجھے نہیں معلوم امام سجاد نے کیسے سوار کیا عصمت طہارت کی خواتین کو، لیکن تین سواریاں ہیں جو سفر کربلا میں ملتی ہیں، ایک مدینے سے سواریوں کا آغاز ہے جو عباس نے کیا تھا، ایک گیارہ محرم کا آغاز ہے جو جناب زینب نے سوار کیا تھا، اور ایک یہ جو شام سے قافلہ روانہ ہو رہا، میرے مولا سید سجاد نے سوار کیا. اجرکم اللہ. بس ایک دفعہ قافلہ چلا، قید خانے کے پاس پہنچا، جناب زینب نے کہا، سید سجاد سواریاں روک دو، سواریوں کو بٹھا دو، ہم سکینہ سے الوداع ہونا چاہتے ہیں، ارے حسین کی سکینہ کو لے کے آئے تھے، ارے سکینہ کو دفنا کے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، مادر سکینہ اور تمام بیبیاں، بی بی زینب، امام سجاد قید خانے پہنچے، مادر پہنچی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اولاد والے ہونا ذرا تصور کرنا، دونوں ہاتھوں کو قبر پہ رکھ دیا، کہا بیٹا سکینہ بڑا ارما تھا، پوچھتی تھی درے زندہ کب کھلے گا، اماں میرا دم گھٹتا ہے، اماں مجھے وطن لے چلو. بیٹا سکینہ، درے زندہ کھل گیا، بیٹا رہائی مل گئی، ہم اپنے وطن جا رہے. بیٹا شرمندہ ہے، تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. اجرکم اللہ. بس آخری روایت عرض کر رہا ہوں، جن گھروں میں چھوٹی بہنیں ہیں نا ان کو بڑا ارمان ہوتا ہے بھائیوں کی گود میں آئے. بھائی جیسے ہی گھر میں آتا ہے چھوٹی بہنیں لپک کر ان کی گود میں آ جاتی ہیں. یہ پیار اور محبت حسین کے گھر میں بھی ہے. سید سجاد جیسے ہی آتے تھے مدینے میں ایک دفعہ سکینہ لپٹ جاتی تھی, بھیا مجھے گود میں لے لو. اب سکینہ کی عادت ہے, بچی ہے نا سمجھ نہیں سکتی, لیکن سید سجاد کہتے سکینہ بیٹا میں تجھے گود نہیں لے سکتا, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, میں رسن بستا ہوں, مجھے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب ایک مرتبہ سید سجاد نے قبر کی طرف رخ کیا, کہا سکینہ بھائی کی گود میں آنے کا بڑا ارمان تھا. سکینہ بھائی کے ہاتھ کھل گئے, سکینہ بھائی کے ہاتھ آد ہیں. سکینہ میری گود میں آ جا, تجھے گود میں لے لوں, ارے تجھے اپنے ساتھ کر بلا لے.
علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. انہیں روتی آنکھوں کے ساتھ, انہیں آنسوؤں کے ساتھ دعا فرمائے خداوندہ, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما. اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الحت جواسم محمد و آل محمد کا تمام عزادان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمن دین و پاکستان و عزاداری اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما. مملکت خدا داد پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھ. بار الہ جتنے بھی زوار کربلا اور شام گئے ہیں ان کو بحفاظت ان کی منزلوں تک پہنچا. بار الہ جو مریض مریضہ ہیں ان کے صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں, اور جتنے مومنین جنہوں نے مجھ سے التماس سے دعا کیا ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. دنیا میں جب تک رہیں ان کے در سے ان کی ولایت سے وابستہ رہیں, آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک